जाने मसाइल दो उलमा से पूछे ये हुक्मे मुबीन छे, हमको रब से मिला है। चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले को, किसमें रब की रजा है, रब की रजा है।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। مدنی چین کے ناظرین پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں। ابتدان درود پاک کی فضیلت हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने मुआज़म आलीशान है, जो शख्स एक दिन में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पढ़े क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसाफा फरमाऊंगा। और जिसके साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसाफा फरमाएंगे, आपके मुबारक हाथ जिसके साथ मस होंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से वो ज़रूर दाखिले जन्नत होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस प्रोग्राम में किबला शेखुल हदीस मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब तशरीफ फरमा। हजरत आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे मिजाज गिरामी? ठीक
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल
आलमीन। अजान और इकामत से मुताल्लिक हम कुछ आज सवालात वो शामिल करेंगे, और बिलखुसूस पहले वाले साबिक सिलसिले में काफ़ी इसकी जहतों पर कलाम किया। अजान की इब्तिदा, अजान का आगाज कैसे हुआ, नबी पाक अलैहि सलाम से अजान का सबूत है या नहीं है, और काफ़ी तफसीली इस पर कलाम हुआ, गुफ्तगू हुई। आज बतौर ख़ास एक पहला तमहीदी ये सवाल करना है कि अजान से पहले या बाद में जो दुरूद पढ़ा जाता है, दुरूद शरीफ नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ात पर, ये क्यों पढ़ा जाता है पहली बात, इसका सबूत कहाँ से, और क्या ये अजान का हिस्सा है? अगर ये ना पढ़ा जाए तो उस अजान के कलिमात में कोई कमी वाकई होगी, क्या कहते हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन अम्मा बाद फाऊजु बिललाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहला तो इसका हुक्म शरई ये है कि इसको पढ़ना बिल्कुल जायज है, और जो अच्छी और अहसन नीयत के साथ इसे पढ़ेगा तो ये इसके लिए बाईस सवाब है, मुस्तहब काम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दुरूद पाक पढ़कर पेश कर रहा है। जहां तक रहा इसका सबूत कि ये कहां से साबित है, तो देखिए ये एक पुराना और मशहूर एतराज है, और इसके जवाब में उलमा अहले सुन्नत ने कई किताबें लिखी हैं और कई मकामात पर इसके जवाब दिए जा चुके हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम और सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान से किसी चीज़ के सबूत ना होने का, यानी उनके ज़माने में उस चीज़ के वाक़े ना होने का ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ नाजायज़ है, वो चीज़ हराम हो, वो ममनू हो, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम से साबित नहीं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलि वसल्लम के बाद आपके सहाबा ताबईन, तबे ताबईन और दीगर बुजुर्गान दीन रहिमहुल्लाह अजमाइन वो अमल करते रहे हैं, और इस पर तफसील से गुफ्तगू ये होती रही है। अजान से पहले दुरूद पाक पढ़ना हो या अजान के बाद दुरूद पाक पढ़ना हो, अगर मुतलकन इसका कोई सबूत ना भी हो तो भी कुरान और हदीस के जो दलाइल हैं उसकी रोशनी में इसका पढ़ना ये बिल्कुल जायज है, और अच्छी नीयत के साथ ये सवाब का सबब भी बनेगा। अजान के बाद तो अहदीस तय्यबा के अंदर मौजूद है कि हजरत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते और सलातु सलाम अर्ज किया करते थे, बराह रास्त हुजूर सलातु सलाम की बारगाह में सलातु सलाम पढ़ा करते थे। जहां तक रहा अजान से पहले दुरूद पाक का पढ़ना, तो कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह जल्ला शानहु ने ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि ए ईमान वालों उस नबी अलैहि सलाम पर दुरूद भेजो और खूब सलाम भेजो।
ठीक है,
उसूल फिक का ये कायदा है, उसूल है बुनियादी एतबार से कि मुतलक जो होता है वो अपने इतलाक पे जारी होता है। मतलब ये कि जब किसी मकाम पर किसी चीज का हुक्म दिया गया اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی، انکنڈیشنل وہ حکم ہے، تو وہاں پر ہم اپنے طور پہ کوئی قید نہیں لگا سکتے. ہاں البتہ شریعت مطہرہ کے اندر کوئی قید موجود ہے، کوئی شرط موجود ہے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتے، شرط اپنی طرف سے کوئی نہیں لگا سکتے. تو یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اس میں یہ نہیں فرمایا کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بیٹھ کے پڑھیں، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ چلتے ہوئے نہ پڑھیں، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ جو صبح کے وقت نہ پڑھیں، شام کے وقت پڑھیں، رات کے وقت نہ پڑھیں، دن کے وقت پڑھیں. یہ تمام کے تمام قیودات سے آزاد ایک حکم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلوۃ والسلام پیش کرنا ہے. ہاں جہاں شریعت مطہرہ اس سے روکے گی ہم رک جائیں گے، جیسے کوئی نجاست والی جگہ پر ہے، گندگی والی جگہ پر ہے تو اس مقام پہ نہیں پڑے گا، نماز کی حالت میں ہے تو نماز کی حالت میں چونکہ منع ہے تو وہاں نہیں پڑھا جائے گا، خطبہ توجہ کے ساتھ سننا ہوتا ہے تو وہاں نہیں پڑھیں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو توجہ کے ساتھ سننے کا حکم ہے تو اس مقام پر نہیں پڑھیں گے. تو جہاں پر شریعت مطہرہ نے روکا ہے اس مقام پر تو ہم رکیں گے، اس کے علاوہ رکنا یہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کر سکتا. اس کی ایک مثال قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا کہ اس سے دعا مانگی جائے، ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والی کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے دعا کا حکم دیا. اب کوئی کہے کہ بھائی 12:12 پر کوئی دعا مانگتا ہے، اب اس سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ 12:12 پہ کسی نے دعا مانگی، یا ہم یہاں بیٹھے ہوئے بیٹھے بیٹھے ہم دعا مانگنے لگے ہیں، تو کوئی پوچھے کہ بھائی اس کا ثبوت ہے کہ اس مقام پہ بیٹھ کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دعا مانگی ہو، تو اسے یہی کہا جائے گا کہ دعا مانگنے کی اجازت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی ہے. اب جہاں روکا جائے گا اس مقام پر ہم رکیں گے، اس کے علاوہ ہم دعا مانگنے سے نہیں رک سکتے. تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس وقت میں دعا مانگنا یہ منع ہو، اس وقت میں درود پاک پڑھنا یہ منع ہو، درود پاک اس وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو اسی طرح جمعے کی نماز کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، اذان سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے.
یعنی حکم بالکل عمومی ہے اور اس میں کوئی کسی طرح کی قید اور رکاوٹ نہیں،
رکاوٹ نہیں. اچھا اب بعض لوگ جو ہے اس پر، جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ اذان کا یہ حصہ ہے یا نہیں ہے، تو دیکھیے اذان کا حصہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
اذان مخصوص کلمات ہیں جو اللہ اکبر سے شروع ہو کر لا الہ الا اللہ پر پوری ہو جاتی ہے. درود پاک جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ پہلے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم سے جاری ہوا تھا،
اذان سے پہلے،
اذان سے پہلے درود پاک کا پڑھنا. اچھا ہمارے علماء نے بالخصوص اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ درود پاک جب پڑھے نا تو درود پاک کو اس انداز میں پڑھیں کہ یہ اذان کا حصہ محسوس نہ ہو،
ٹھیک ہے.
یعنی ہم درود پاک پڑھیں تو کچھ وقفہ دے دے درمیان میں، جیسے ہمارے یہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک کر اذان کروا دیجئے اور ڈھیر و ثواب کمائیے، تو یہ فاصلہ آ گیا، پتہ چل گیا کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. یا کوئی یہ اعلان نہیں کرتا بلکہ وہ خاموشی اختیار کر لیتا ہے، درود پاک پڑھا اور کچھ لمحات کا اس نے وقفہ دیا، اس کے بعد اس نے اذان دینا شروع کی. یا درود پاک پڑھنے کا انداز جدا ہو، اذان دینے کا انداز جدا ہو، جس سے پتہ چل جائے کہ یہ اذان کا حصہ نہیں ہے. اور عام طور پر ہمارے یہاں یہی طریقے کار ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اذان دی جاتی ہے تو دونوں بالکل جدا معلوم ہوتے ہیں، دونوں میں بالکل واضح طور پر یہ فرق ہوتا ہے. ہم اذان کا حصہ اس کو قطعی نہیں مانتے. اذان کا حصہ اگر کوئی بناتا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم کلام کر سکتے ہیں کہ بھائی اذان یہ مخصوص کلمات کا نام ہے، آپ اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ نہیں کر سکتے. اس کی مثال لیجئے جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کسی کو چھینک آئی،
صحیح،
تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں بھی حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھتا ہوں، ولیکن لیس ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہمیں حضور علیہ السلام نے اس طرح نہیں سکھایا،
چھینک کا جو کلمات
جو کہنے وہ اس طرح نہیں سکھائے، وہ تھے الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اب یہاں پر دیکھیں کہ اس کو منع کیا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ کہنے سے. اب اس کی سند کے اوپر جو گفتگو ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے حدیث کیا بنتی ہے، وہ یہاں پر ہم نہیں چھیڑتے، دوسری حدیث کی طرف آتے ہیں. جو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعب الایمان کے اندر دو روایتیں نقل کی کہ ایک شخص کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس چھینک آئی, تو اس نے الحمدللہ رب العالمین کہا, تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسے کہ تو نے اس میں بخل کیوں کیا, تو پورا پڑھتا الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول اللہ.
اچھا
اب یہاں دیکھیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کو خود درود پاک پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں,
صحیح,
جبکہ وہاں پر منع کیا. وہاں کیوں منع کیا؟ اس لیے منع کیا کہ وہاں پر الفاظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے تھے اس میں تغیر آ گیا, اس میں تبدیلی آ گئی, اس سے سنت اٹھ گئی. سنت کے اندر تبدیلی آئی تو آپ نے اس سے منع کیا, لیکن اس مقام پر سنت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی کیونکہ اس نے سنت کے مطابق الفاظ کہہ دیے. اب آگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہا ہے. سیاہ ستہ کے اندر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ ذکر کیا گیا, یعنی آپ جب احرام باندھتے تھے تو لبیک پڑھتے تھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ مشہور تلبیہ ہے جو لبیک پڑھی جاتی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا, لیکن اتنا ہی تلبیہ ذکر کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. لیکن خود صحیح مسلم کی اس حدیث مبارکہ کے پاس ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد مزید یہ الفاظ اپنی طرف سے کہا کرتے تھے.
اچھا
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے الفاظ موجود ہیں کہ یہ باقاعدہ یہ تلبیہ کہنے کے بعد مزید الفاظ کہتے تھے. تو انہوں نے تلبیہ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی, کوئی اس کے اندر کمی واقع نہیں کی, وہ اپنی جگہ پر سنت ادا کی. اس کے بعد جو کلمات ہیں وہ انہوں نے ادا کیے. تو سنت میں اگر تبدیلی نہ آ رہی ہو تو پھر اس طرح کی امور کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا. اسی لیے ہم نے یہ کہا کہ درود پاک کو اس انداز میں پڑھے کہ وہ اذان کا حصہ یہ معلوم نہ ہو.
اذان پورے کلمات جو متعین شریعت کے مطہرہ کی طرف سے ہیں وہ پورے کے پورے اسی طرح پڑھے جا رہے ہیں, اور درود پاک یہ اس کا ہرگز حصہ نہیں ہے. یہ اصل میں خامخواہ کا یہ ایشو بنایا جاتا ہے اور یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے, تو مفتی نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کا جواب بھی دے دیا ہے کہ حکم عمومی ہے, جہاں شریعت روکے گی, جہاں شریعت نے منع کر دیا ہے تو وہ جگہیں بیان کر دی گئی ہیں. اس کے علاوہ درود پڑھنے کی یا دعا مانگنے پہ, اب یہ دعا پہ ہی بڑا ہوتا ہے, جنازے کے بعد دعا جو مانگی جاتی ہے اسی طرح قبرستان میں تدفین کرنے کے بعد بھی مانگتے ہیں. اچھا کچھ 40 قدم چلنے کے بعد بھی دعا کا معاملہ کرتے ہیں, دعا مانگتے رہتے ہیں, تو وہ بھی اسی اصول کے تحت ہی آئے گا.
دیکھیں اصل میں یہ جو معاملات ہیں نا, ان میں بنیادی اعتبار سے اعتقاد کا دخل ہوتا ہے کہ دعا مانگنے والا کیا سمجھ رہا ہے. وہ ظاہر ہے کہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے, وہ اس کو واجب و فرض نہیں سمجھتا,
بالکل
لازم نہیں سمجھتا. اگر وہ اس کو لازم سمجھے گا نا تو اب یہ غلطی کرے گا,
ٹھیک ہے,
یہ اس کی غلطی ہوگی. جیسے مثال,
لیکن یہ خامخواہ ایک بسا کا دیسا ہوتا ہے, لازم سمجھنے کا ایک الزام لگایا جاتا ہے,
وہ تو فضول ہوتا ہے نا. یہ اپنی طرف سے بنائی گئی چیز ہے کہ یہ سمجھ لیا کہ وہ لازم سمجھ رہا ہے, آپ نے کہاں سے اس کے دل کی بات کو جان لیا کہ وہ لازم سمجھ رہا ہے. تو اسی طرح اب نماز جنازہ کے بعد دعا ہو تو بہرحال اب تو آج کے زمانے میں اس میں بھی فرق ہو گیا کہ بڑے آدمی کی نماز جنازہ ہوگی تو اس کے بعد پڑھی جائے گی, مشہور آدمی کی جنازہ کے بعد پڑھی جائے گی, اور جو مشہور نہیں ہوگا اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی.
کیا بات ہے. اچھا کچھ کال نہیں ہے ہمارے پاس, بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف, دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب اقامت کہی جائے تو اقامت کے کہتے ہی شروع میں ہی اٹھانا چاہیے, یہ سنت ہے, اور کچھ لوگ کہتے ہیں جیسا کہ آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب حی علی الصلاۃ اقامت والا کہے تو تب اٹھنا چاہیے, تو مزید اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
ٹھیک ہے, بھی مشہور ایک سوال بھی ہے, اور یہ لفظ ہے اقامت, اقامت کے وقت کب کھڑا ہونا چاہیے, تو اس کے لیے
دیکھیں فقہ حنفی کے اعتبار سے اگر کوئی حنفی ہے, جیسے ہمارے یہاں پاک و ہند کے اندر عمومی طور پہ احناف ہیں, تو اگر آپ فقہ حنفی کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیں گے, مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وقار الفتاوی میں تقریباً 28 کتابوں کے حوالے دیے, اور ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل رسالہ لکھا اور اس میں 500 کتابوں کے حوالے دیے, اور حوالے دے کے اس بات کو ثابت کیا کہ احناف کا موقف یہی ہے کہ جب امام مصلی پر ہے, مصلی کے قریب ہے اور مقتدی مسجد کے اندر موجود ہے, تو وہاں پر جو اقامت کہی جائے گی تو اس میں حکم یہی ہے کہ اقامت کی ابتدا میں بیٹھے رہیں گے اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھا جائے گا تو اس وقت کھڑے ہوں گے،
امام بھی بیٹھے رہیں گے اور مقتدی
بھی بیٹھے رہیں گے۔ تمام نے اس بات کو لکھا اور یہاں تک فتاوی عالمگیری اور دیگر کئی کتابوں کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ بندہ جب مسجد کے اندر داخل ہوا، اقامت ہو رہی ہے، تو کھڑے ہو کر اس کے لیے سننا جو ہے یہ مکروہ ہے، کہ وہ کھڑے ہو کر نہ سنے بلکہ بیٹھ جائے، اور جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پڑھا جائے تو اس وقت اٹھیں۔ بلکہ جو فتاوی بزازیہ ہے، یہ مشہور و معروف فتوا ہے، فتوی کی کتاب ہے، پرانے بزرگ ہیں، تو انہوں نے اپنے اس فتاوی کے اندر یہ لکھا ہے کہ من السنتی ان یقوم حین قال حی علی الصلاۃ، سنت میں سے یہ ہے، یعنی سنت مستحبہ یہ ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں جبکہ مؤذن جو ہے وہ حی علی الصلاۃ کہے۔ بعض نے حی علی الصلاۃ کہا، بعض نے حی علی الفلاح کہا، اور اس پر جو اصل دلیل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ اس وقت تک کھڑے نہ ہوا کرو جب تک کہ مجھے آتا ہوا دیکھ نہ لیا کرو۔ حضور علیہ السلام کا حجرہ جو تھا وہ مصلی سے متصل تھا، بالکل
ٹھیک ہے،
قریبی تھا، تو آپ علیہ السلام تشریف لاتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر، اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان آپ کو دیکھتے تو پھر اس وقت یہ لوگ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ تو فقہ حنفی کی تقریباً کتابوں کے اندر جہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہاں پر ہمارا یہی موقف ذکر کیا گیا ہے کہ اس وقت کھڑے ہوں گے جبکہ حی علی الصلاۃ کہے گا۔ اب یہاں پر بعض نے کہا حی علی الصلاۃ، بعض نے کہا حی علی الفلاح، تو پھر اس میں دو طرح کی تطبیق دی گئی، ایک یہ کہ کبھی حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو اور کبھی حی علی الفلاح پہ کھڑا ہو۔ اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ دونوں پہ عمل اس طرح ہوگا کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو اس وقت کھڑا ہونا شروع ہو اور وہ حی علی الفلاح کہے تو اس وقت تک وہ کھڑا ہو چکا ہو، تو یوں دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے موطأ امام محمد کے اندر بھی یہی موقف بیان کیا کہ مناسب یہی ہے کہ بندہ اس وقت کھڑا ہو جبکہ حی علی الصلاۃ کہے۔
ٹھیک ہے، حی علی الصلاۃ۔ اچھا، یہاں کچھ تربیت کی یوں بھی حاجت ہے، ایک تو یہ صورت یہ متعین آپ نے بیان فرما دی، امام بھی موجود ہے مقتدی بھی ہیں تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ کھڑے ہوں۔ اچھا، بعض اوقات امام وہ پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں اور یا سامنے سے آ جانا ہوتا ہے، تو اب امام کو دیکھ کر جو آپ نے روایت بیان کی کیا کہتے ہیں؟
اصل میں پیچھے سے جب آئے امام تو اس وقت تو حکم یہ ہوتا ہے کہ جس جس صف سے وہ گزرتا جائے وہ کھڑے ہوتے چلے جائیں، اور سامنے کا حکم یہ تھا ہے کہ جب نظر آئے اس وقت کھڑا ہونا ہے۔ اسی طرح جب امام خود اقامت کہہ رہا ہو تو اس وقت کھڑے ہوں جبکہ وہ اقامت پوری کر لے، وہ آگے کی طرف بڑھ جائے۔ یہ عمومی طور پہ مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں
امام موجود
ہی ہوتا ہے کہ امام یا تو مصلی پہ ہوگا یا مصلی کے قریب وہ موجود ہوتا ہے۔
اچھا،
ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ تو اسی لیے حکم عمومی طور پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جبکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ کہا جا رہا ہو۔
ٹھیک ہے، اور ویسے بھی جو امام آتے بھی ہیں اہتمام وہ بھی اس چیز کا کرتے ہیں بطور خاص، کئی مساجد کے اندر جہاں پر امام آگے محراب کی طرف سے آتے ہیں تو وہ بھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح ان کلمات پر مؤذن کے پہنچنے کا اس طور پر اگر اس نیت سے ہو تو کیا کہتے ہیں؟
اچھی بات ہے، لیکن بلکہ اس میں اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں، اگر کوئی سنت کی نیت سے اس طرح کرتا ہے تو اچھی بات ہے
ماشاءاللہ،
لیکن اصل میں بعض اوقات پھر وہ دیر ہو جائے تو پھر
بہت ہی زیادہ
مسائل کھڑے کر دیتے ہیں،
مؤذن پتہ چلے کہ وہ کہاں سے اس کے حوالے سے۔ لیکن ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جس نے اقامت کہی وہ امام نماز بھی پڑھا سکتا
ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی مؤذن اگر اقامت مکمل کرنے کے بعد مصلی امامت پر آگے بڑھ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مؤذن کے نہ ہوتے ہوئے امام نے بھی اگر اقامت پڑھ لی اور خود ہی نماز پڑھا تو کوئی حرج اس طرح کا نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ کے سوالات بھی ہیں۔ اچھا، یہ سوال آیا حضرت، کہتے ہیں آپ نے کہا خطبے میں منع ہے درود پڑھنا اس دوران، یہ کیوں منع ہے؟
اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ خطبہ جو ہے وہ نماز کی مثل ہے۔
اچھا،
یعنی خطبہ میں وہی احکام ہوتے ہیں جو نماز کے احکام ہوتے ہیں، اس میں گفتگو بھی نہیں کر سکتے، اس میں کوئی دینی جو ہے وہ کام بھی نہیں کر سکتے، خطبہ توجہ کے ساتھ یہ سننا ہوتا ہے، اور امام جب ممبر کی طرف نکل آیا تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ سلام نہ پھیر لے تو دنیاوی اعتبار سے گفتگو ہم نہیں کر سکتے، دینی گفتگو بھی اس میں نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس وقت درود پاک آپ زبان سے نہیں پڑھیں گے، درود پاک پڑھنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آیا ہے تو دل کے اندر درود پاک پڑھ لیجیے
ماشاء اللہ۔ اور انگوٹھے چومنے کا بھی ان مواقع
یہی حکم ہے کہ نہ چومے جائیں۔
صحیح، ہمارے پنجاب میں کافی، بلکہ شاید ہو سکتا ہے کافی جگہوں پر ایسا ہو، یہ جو ہم فاتحہ پڑھتے ہیں نا، उस फातिहे के दौरान जब आयत मुबारका पढ़ी जाती है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबियीन, तो अब यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम नामी आता है, तो उस वक्त भी ये दुरूद पढ़ने के हवाले से और गूठे चूमने के हवाले से क्या कहते हैं?
देखिए उस वक्त कुरान पाक यानी फातिहा जो होता है वो
कुरान पढ़ा जाए,
सर उसमें कुरान पाक ही है, सिर्फ एक दुरूद पाक दरमियान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू
अलैहि आयते दुरूद पढ़ी जाती है,
उस पर पढ़ी जाती है, बाकी इसके अलावा ये सारा कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ा जाता है। और उमूमी तौर पर जो लोग होते हैं वो इस कुरान को सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं, तो जब कुरान को सुन रहे हैं तो उस वक्त हुक्म यही है कि तवज्जो के साथ सुनना है, उस वक्त दुरूद पाक भी नहीं पढ़ सकते, और एक बड़ी तादाद होती है कि उस वक्त अंगूठे चूमती है, तो उस वक्त अंगूठे भी नहीं चूमे जाएंगे, इससे बचा जाएगा।
माशाल्लाह, देखिए मदनी चैनल के नाज़रीन, ये है अल्हम्दुलिल्लाह मसलके मुअज्जब अहले सुन्नत के, जिसमें हर चीज को बिल्कुल वाज़े तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बयान की जाती है, और ये हमारे उलमा ने बयान की, आला हजरत अलैहि रहमा के फतावाजात देख लें, सदर शरिया अलैहि रहमा के फतावाजात और दीगर हमारे जो अकाबरीन हैं, तो जहाँ ऐसा नहीं है कि हर चीज के अंदर बिल्कुल ऐसी छूट दी हुई है या कोई कहे कि बहुत गुलू किया जाता है, ऐसा नहीं है। जो शरीयत के आकाम है, जहाँ ममानत वाली चीज होगी वहाँ ममानत भी करेंगे, और जहाँ इजाजत है बिल्कुल इजाजत भी वो दी जाती है, लेकिन जो शरीयत पर इफ्तिरा बांधते हैं, अच्छा एक हसन साहब, एक तो आदमी अंगूठे चूमता भी है मुस्तहब समझ के चूम रहा है, ठीक है, एक अच्छा अमल है, सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला ने किया, नबी पाक अलैहि सलाम ने उस पर शफात की बशारत अता फरमाई, एक इस नियत से कर रहा है। अब इसके बारे में यानी ये तो इसने मुस्तहब जानते हुए सवाब के लिए अमल किया, और एक बंदा इसके ऊपर माज़ल्लाह ये इसको ये इफ्तरा होगा कि ये क्या कि वो कहे नहीं जी ये चूंकि वाजिब समझ रहा है इसको, ये जरूरी इसको समझ रहा है, या इस चूमने को ही वो गलत और नजायज कह रहा हो, तो इसके बारे में क्या हुक्म है?
देखें मसला ये है कि जो भी अंगूठे चूम रहा है
जी,
उसका मकसूद क्या है?
सही,
उसका मकसूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामी की ताज़ीम करना है,
ठीक है,
और ताज़ीम जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ इलाकों के अंदर की जाती है। अगर बिलफर्ज हम ये तस्लीम कर लें कि इस हवाले से कोई हदीस मुबारक मौजूद नहीं है,
सही,
कोई रिवायत मौजूद नहीं है, असलाफ के कोई अकवाल इसमें मौजूद नहीं, बिलफर्ज हम मान लें कि ये चीज जो है वो पिछली सदी के अंदर ईजाद हुई है, तो भी उसूल के मुताबिक इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, यानी एक मुबाह चीज है, और नबी के करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम की नियत से अगर कोई करता है, जैसे मिसाल के तौर पर तुर्की वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी आएगा तो ये
सीने
पे हाथ रख लेते हैं, ये पुराने इनका तरीकेकार चलता हुआ आ रहा है, तो क्या इसको कोई नाजायज कहेगा? लोग अपने महबूब का नाम आता है, किसी पसंदीदा शख्सियत का नाम आता है, तो यूं करके होठों पे हाथ चूम लेते हैं, अब उस जिससे वो मोहब्बत कर रहे हैं उसको पता चले कि मेरे नाम आने पर वो हाथ को यूं चूम लेता है, तो क्या उसको बुरा लगेगा? हरगिज बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तो ताजीम और तकरीम का एक तरीकेकार है, इनकी खूब ताजीम करो, इनकी खूब तौकीर करो। उलमा ने वाज़ेह तौर पर इस मकाम पे लिखा कि जो जो तरीकेकार शरीयत मुतहरा के दायरे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की ताजीम और तकरीम का आता है,
ठीक है,
शरीयत के उसूलों से नहीं टकराता, वो ताजीम और तकरीम करना हुजूर अलैहिस्सलाम की बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरह ये सीने पर हाथ रखना ये एक अच्छा तरीकेकार है, एक ताजीम का तरीकेकार है, इसी तरह जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामे नामे पर अंगूठे चुनना दुरुस्त है। अब एक तस्वीर आई थी किसी की कि वो फौजी थे और वो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हाजिर हुए मजार पर तो वो सलूट कर रहे थे, उनका अपना तरीकेकार था, तो क्या कोई इसको गलत कहेगा और कहेगा कि सहाबा इकराम अली रिज़वान ने इस तरह किया था?
नहीं सही,
तो अपने अपने तरीकेकार होते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने जब बुखारी शरीफ लिखी 16 साल के अरसे में लिखी, हर हदीस यानी 7275 एक कौल के मुताबिक इसमें हदीसें हैं, तो एक हर हदीस लिखने से पहले आप गुसल करते रहे, हर हदीस लिखने से पहले आप 2 रकात नफिल पढ़ते रहे, इस्तिखारा करते रहे, इस तरह आप हदीस की ताजीम करते रहे, तो क्या कोई शख्स कहेगा कि इमाम बुखारी ने गलत काम किया? हरगिज ऐसा नहीं कहेगा।
और ऐसा कोई हुक्म भी नहीं है यानी इसको साबित
ना सहाबा से साबित ना ताबईन से साबित ना तबा ताबईन से साबित, इसके बावजूद इमाम बुखारी ये अमल कर रहे हैं, तो उसको कौन गलत कह सकता है? तो ताजीम और तकरीम का हर वो तरीका कि जो शरीयत मुतारक के दायरे के अंदर आएगा, शरीयत के उसूलों से नहीं टकराएगा, उस पर अमल करने में कोई हर्ज नहीं है। और अपनी तरफ से ये बात कह देना कि ये इसको वाजिब समझता है, इसको लाजिम समझता है, ये आपकी बदगुमानी है, और अपनी तरफ से एक मुसलमान के ऊपर तोहमत लगाना है। हजरत सैयदना उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने دوران جنگ جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر تلوار لکھی مشرک کے اوپر اور اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ, لیکن آپ نے اس کو قتل کر دیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تم نے کیا کیا, تم کیا کرو گے جب کلمہ لا الہ الا اللہ قیامت کے دن آئے گا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ اس نے خوف کی وجہ سے پڑھا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل شققت عن قلبی, کیا تو نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تو یہ حکم لگا رہا ہے کہ وہ اس نے تلوار کے خوف سے پڑھا ہو. تو یہاں پر یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اوپر احکام لگانے سے منع فرمانا. جو جس چیز کا تجھے علم نہیں ہے, جس چیز کے بارے میں تجھے معلوم نہیں ہے, آپ کو کون سی وحی ہوئی ہے؟ وحی تو ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو کہاں سے پتا چلا کہ اس کے دل کے اندر یہ ہے کہ اس کو لازم سمجھ رہا ہے؟ تو جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کے پیچھے تو پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. تو لہذا کسی مسلمان پر اس بات کا حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کو واجب قرار دیتا ہے یا اس کو لازم قرار دیتا ہے, ایسا کچھ نہیں.
ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. جی ناظرین, آپ کی سوالات کا بھی سلسلہ جاری ہے, وہ بھی شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی,
اذان اگر ٹائم سے پہلے دی جائے تو نماز کا کیا ہوگا؟
جی, اس میں یہ ہے کہ اذان اگر وقت سے پہلے دے دی گئی یا وقت سے پہلے شروع کر دی گئی, درمیان میں بھی اگر اذان کا وقت آ گیا تو حکم یہ ہے کہ اذان دوبارہ کہی جائے, اذان کو دوبارہ کہیں اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ نماز ادا کریں.
کچھ کلمات بھی اگر پہلے کہیں تو بھی ان کو,
جی اگر شروع پہلے کر دی اور درمیان میں نماز کا وقت آیا تو اب بھی حکم یہی ہے کہ دوبارہ اذان کہی.
اصل معیار وقت ہے
جی
نماز کا وقت شروع ہونا, کیونکہ اذان کا ٹائم تو بعض اوقات وقت شروع ہونے کے بھی 20 جیسے فجر کی اذان ہے.
جی جی,
ہمارے یہاں نمازیں عام طور پر جو ہے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے آدھا پونا گھنٹے بعد اذان پڑھی جاتی ہے.
بالکل, اپنا یہ ہمارے یہاں عمومی طور پہ انداز یہ ہوتا ہے, صرف اس میں جو اندیشہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر مغرب کے اندر ہوتا ہے اور دوسرا یہ کہ رمضان کی فجر میں اس کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں جلدی کر جائیں, لیکن عام طور پہ جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان وقت شروع ہونے کے بعد ہی دی جا رہی ہے,
اسی کے اندر ہی اذانیں جو ہے وہ دی. جی مزید سوال.
جی میرا سوال مفتی صاحب سے ہے کہ ہماری ادھر قریبی مسجد ہے, اس کے اندر جو مؤذن اذان دیتے ہیں اور وہ ان کی داڑھی جو ہے وہ ایک مٹھ نہیں ہے, تو ہمیں یہ پوچھنا تھا کہ کیا اذان کے لیے ایک مٹھ داڑھی ہونا جو ہے ضروری ہے, اور اقامت کے لیے بھی کیا ضروری ہے؟ کیا بغیر داڑھی والا شخص اذان دے سکتا ہے یا اقامت کہہ سکتا ہے؟
ٹھیک ہے, اس کو شامل کرتے ہیں. مزید کون
آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کسی امام کی قرات بھی صحیح نہ ہو اور مسائل بھی نہ جانتا ہو, اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اور نہ پڑھیں گے تو فتنا فساد پیدا ہوگا, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
جی مزید کون.
میرا مفتی حسان صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا اندھا امامت کر سکتا ہے؟
نابینا شخص کی امامت کے حوالے سے, اور یہاں پر یہ جو اذان کے حوالے سے کہا کہ داڑھی ان کی ایک مٹھی نہیں ہے, اور پوچھنے سے مراد یہی ہے کہ زہر کٹواتے ہوں گے تبھی تشویش ان کو, یہ جو نہ کٹواتا اور ویسے ہی اتنی داڑھی کسی کے ہے, تو اگر کوئی داڑھی ایک مٹھی نہ رکھتا ہو, اس سے کم کرتا ہو, کٹوا کر چھوٹی رکھتا ہو, اس کی اذان اور اقامت کا حکم.
دیکھیں مکروہ ہے ایسے کہ اذان, اور اس کے بارے میں حکم یہی کہ اس کو لوٹایا جائے اذان کو, لیکن اقامت کا جو تکرار ہے دوبارہ کہنا یہ مشروع نہیں ہے, اقامت دوبارہ نہیں کہی جاتی. تو اگر کسی نے دے دی اس طرح کے شخص نے تو اقامت کا جو ہے وہ اعادہ نہیں ہوگا, اسی اقامت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. لیکن اذان ہو یا اقامت ہو یہ تعظیم کے مقامات ہیں, تو ان پر انہی افراد کو کھڑا کیا جائے گا کہ جو شرعاً تعظیم کے لائق ہوں, فاسق کو ایسے مقام پہ کھڑا کرنے کی یہ اجازت نہیں.
نہیں, ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر بالفرض کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے تو امام صاحب خود ہی اقامت پڑھیں, اگر کوئی ان کو ایسا نہیں ملتا اس وقت اقامت کہنے والا. ایک تو یہ ہے کہ داڑھی اگر منڈواتا ہے تو یہ حکم, ساتھ یہ ہے کہ پھر بس وقت یہ بھی تو ہوتا ہے آسان, سب داڑھی ہے سب کچھ ہے, آتی نہیں ہے پڑھنی نہیں آتی, اور پڑھیں گے تو وہ درست اقامت نہیں ہوگی. جیسے انہوں نے امامت کا بھی کچھ سوال اسی طرح کا وہ کر دیا, تو اب یہ دیگی جو اس کی درست طریقے سے اقامت ہو, اذان ہو, نماز پڑھانا ہے, تو یہ ایک مین شرط ہے کہ نہیں؟
ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو صرف اور صرف اس کی داڑھی ہونا تو شرط نہیں ہے, یعنی صرف داڑھی ہو جانا اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں اس کے اندر نہ ہو ایسا تو نہیں ہے.
بالکل
نہیں, اور چیزیں بھی اس کی دیکھی جائیں گی کہ اس کے اندر جو وہ اقامت کہہ رہا ہے تو اس کو اقامت کہنا بھی آتی ہے نہیں آتی. اب پتہ چلے کہ وہ جو اقامت کے الفاظ ہیں اس کی جگہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے, تو اس کی یہ تھوڑی دیکھیں گے کہ اس کی داڑھی ہے تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ کی جگہ اقامت پڑھ لے,
کلمات ہی درست نہ پڑھ رہا ہوں.
تو اسی طرح اقامت کے کلمات کا ٹھیک ہونا بھی یہ ضروری ہے, اس کے مخارج تلفظ ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے, اس کو اقامت کہنا یہ آتی ہو.
اسی طرح جو نماز کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ امام کے قراءت درست نہیں ہے یا نماز کے مسائل اس کو نہیں آتے، تو قراءت اگر ایسی درست نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جاتے ہیں، لفظ کو لفظ سے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، سین کو سا بنا دیتے ہیں، صاد کو سین بنا دیتے ہیں، زا کو زا بنا دیتے ہیں، کچھ کو کچھ، یعنی لفظ کو لفظ سے تبدیل کر ڈالتے ہیں، تو پھر تو ایسے کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے اور ایسے کو امام رکھا بھی نہیں جائے گا. اسی طرح اگر مسائل نماز معلوم نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے فرائض کا صحیح طریقے سے نہیں پتہ، واجبات کا نہیں پتہ، نماز کن چیزوں سے مکروہ ہوتی ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، ان کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو پھر تو ایسے کو امام بنانا ہی جائز نہیں ہے، اس کو امام نہیں بنایا جائے گا. تو جس طرح دیگر معاملات کے لیے ہر طرح کی چیز کو دیکھا جاتا ہے، تو امام بھی اسی کو رکھیں کہ جو امامت کی شرائط پر پورا اترتا ہو،
یعنی کم از کم یہ ضروری جو اہم مسائل ہوتے ہیں
وہ
امامت سے متعلق وہ اسے آتے
آتے
ہوں. ٹھیک ہے جی، مزید سوال آتے.
ماشاء اللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت جاری و ساری ہے، آج موضوع اذان اور اقامت ہے. تو میرا مفتی احسان صاحب سے سوال ہے کہ مؤذن کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا اقامت کہہ سکتا ہے یا مؤذن سے اجازت لینا ضروری؟
جی یہ مؤذن سے اجازت کے حوالے سے،
مؤذن سے تو اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو مؤذن ہے اس سے، یعنی صحیح تلفظ جو ہے وہ مؤذن ہے، مؤذن نہیں ہے. تو مؤذن یعنی جس نے اذان دی، اقامت کہنا اسی کا حق ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے اذان دی وہی اقامت کہے.
ٹھیک ہے،
تو مؤذن صاحب نے اذان دی ہے تو وہی اقامت کہیں گے، البتہ اگر ان کی اجازت اس طرح حاصل ہو کہ ان کو برا محسوس نہ ہو اور وہ بامر مجبوری اس بات کی اجازت نہ دیں بلکہ خوشی کے ساتھ، طیب نفس کے ساتھ وہ اجازت دیتے ہیں، تو پھر آپ اقامت کہہ سکتے ہیں، ورنہ مؤذن صاحب ہی اقامت کہیں گے کہ یہ ان کا حق ہے.
یہ ان کا حق ہے، اور مؤذن صاحب کو بھی ایسے کو اجازت دینی چاہیے کہ جو درست پڑھ بھی سکتا ہو، اسی کو ہی ان کو اجازت دینی. اچھا ایک نابینا کی امامت کے حوالے سے سوال تھا پہلے، نابینا شخص امام بن سکتا ہے؟
دیکھیں نابینا شخص کی امامت دو اس کے پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ نابینا شخص ہی جہاں نماز پڑھا رہا ہے ان تمام میں علم میں سب سے بڑھ کر ہے، اسی کی قراءت سب سے بہتر ہے، یعنی علم کے اندر سب سے بڑھ کر ہے، تو پھر حکم یہی ہے کہ یہ امامت کروائے. اس کی امامت کے اندر اصلاً کوئی کراہت نہیں ہے،
جتنے وہاں موجود
جتنے وہاں موجود ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں سب سے علم کے اعتبار سے یہی بہتر ہے.
ٹھیک ہے،
اور دیگر چیزیں اس کی قراءت وغیرہ، مسائل نماز وغیرہ بھی یہ ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے. اور اگر کوئی شخص امام ایسا ہے، نماز پڑھا رہا ہے نابینا شخص، اور وہ امام مقرر ہے وہاں پر، تو بھی اس کی امامت کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اگر نابینا شخص نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو، جیسے عام طور پہ لوگ کہیں جمع ہو گئے، اب ان کے اندر نابینا سے بہتر کوئی علم والا ہے، بڑھ کر علم والا ہے یا اس کے برابر ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ وہ شخص نماز پڑھائے جو اکھیارا ہے، جس کی آنکھیں موجود ہیں. اگر نابینا نے اس صورت میں امامت کروائی تو یہ خلاف اولا ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کو نہیں کروانی
چاہیے،
لیکن نماز پھر بھی ہو جائے گی.
نماز پھر بھی ہو جائے گی، لیکن یہ وہاں جہاں اچانک کچھ 10-12-15 جمع ہوئے،
جی
اب وہاں تقسیم کر یہ کریں گے، لیکن جو مسجد میں باقاعدہ ایک مقرر کر دیا گیا
وہ اس کی امامت میں کوئی کراہت نہیں.
ٹھیک ہے جی، مزید آپ ناظرین کے سوال.
دارالافتاء اہل سنت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ اگر امام کو رکوع میں پایا تو جماعت میں کس طرح شامل ہو، اس کی وضاحت فرما دے.
ٹھیک ہے مزید سوال.
میرا سوال یہ ہے کہ نمازی کے کتنے حقوق ہیں؟ امام کے تو حقوق ہیں، نمازی کے کتنے حقوق ہیں؟
نمازی کے بھی حقوق ہیں جی، امام کے حقوق یہ، ویسے آج امام کے حقوق بھی ہم نے نہیں بتایا، ویسے
امام کے حقوق پر الگ سلسلہ
پورا ہونا چاہیے اور تفصیلی ہونا چاہیے کہ امام کے کیا کیا حق بنتے ہیں. خیر انہوں نے
نماز میں شامل ہونے کا،
نماز میں جو شامل
رکوع میں، رکوع میں
جی،
میں کھڑے ہو کے بتا دیتا ہوں سوال
ایسے
سے. مثال کے طور پر امام صاحب رکوع میں ہیں، تو عمومی طور پہ ہماری ایک غلطی کی جاتی ہے کہ رکوع میں ہے تو رکعت کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو پہلے یہ یاد رکھ لیں کہ بھاگنا نہیں ہے مسجد کے اندر.
ٹھیک ہے،
لوگ دوڑتے ہیں، تیز تیز دھمک کے ساتھ چلتے ہیں، یہ منع کیا گیا کہ اس طرح نہ کریں، بلکہ جب نماز کے لیے آئیں تو وقار اور سکینے کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آئیں، پھر جتنی نماز امام کے ساتھ ملی اسے پڑھیں، اور باقی جو رہ گئی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس کو ادا کریں. اب ہوتا یہ ہے جیسے امام رکوع میں نا، تو یہ یاد رکھیں کہ جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے یہ فرض ہے. شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. لوگ کہتے کرتے کیا ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا اللہ اکبر یہ رکوع میں چلے گئے. تو یہ تکبیر تحریمہ ان کی ہوتی نہیں ہے, ڈائریکٹ رکوع کے اندر چلے گئے ہیں, تو اس صورت میں ان کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی.
اچھا.
نماز کی ابتدا ہی نہیں ہوگی. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ آئے, امام رکوع میں ہیں, اللہ اکبر کہیں, پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کے اندر چلے جائیں. اچھا, اب یہ یہاں پہ دو صورتیں ہیں کہ آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ کو پتا ہے کہ امام صاحب جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرتے ہیں, جیسے فیضان مدینہ میں ہوتا ہے.
اچھا,
کہ اگر آپ امام صاحب ابھی رکوع میں گئے ہیں اور آپ بھی صف کے اندر پہنچ چکے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے با آسانی آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں.
اچھا,
ثنا پڑھ لیں گے تو پھر حکم یہ ہے کہ آپ ہاتھ باندھیں اور ہاتھ باندھنے کے بعد پہلے ثنا پڑھیں, پھر اس کے بعد آپ رکوع کے اندر چلے جائیں. اس کی آپ کو اجازت ہے, ایسا کر سکتے ہیں. لیکن ہوتا اگر مقام ایسا ہے کہ آپ رکیں گے تو اس صورت میں امام نے رکوع سے کھڑے ہو جانا ہے, تو پھر اس کے بعد ہاتھ باندھنے کی آپ کو حاجت نہیں ہے. ہاتھ وہاں باندھے جاتے ہیں جہاں کو آپ کو پڑھنا ہے. تو چونکہ ابھی آپ کو کچھ پڑھنا نہیں ہے تو اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں تو یہ آپ کی نماز شروع ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, یعنی جو پہلا آپ نے طریقہ بتایا وہ بہت بڑی غلطی ہے,
بہت بڑی غلطی ہے. نماز شروع نہیں ہوتی,
تکبیر تحریمہ درست طریقے سے
ادا
قیام کی حالت میں نہیں کہتے, بلکہ وہ اتنا جھک جاتے ہیں کہ پہلے گھٹنوں تک ان کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے بعض مقتدیوں سے. اور ہوتا یہی اصل میں کہ ایک تو آتے ہیں ٹائم پر اتنا ہے, پھر ان کو وہ رکعت بھی چاہیے ہوتی ہے. اچھا, بات تھوڑا سا چلیں, یہ مقتدی کے حقوق پوچھیں, امام کے حقوق. مقتدی یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب امام طول دے, لمبا کرے رکوع کو, ٹھیک ہے, ایسی حالت میں. اور جو پہلی صف کے مقتدی ہو گئے جو شروع سے ہی رکوع میں ہیں, وہ تسبیح تین پڑھ چکے, پانچ پڑھ چکے, تو امام کو ایسے موقع پر بالخصوص, چلیں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب کبھی امام کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کوئی آ چکا ہے نماز میں, تو مقتدیوں کے لیے کچھ ایک دو تسبیحیں بڑھا سکتے ہیں کہ اس کو بھی رکعت مل جائے.
دیکھیں, اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ کسی کی اعانت مقصود ہے, مدد مقصود ہے, کسی کی تعظیم مقصود نہیں ہے. یعنی ایک ہے کہ آپ کا جاننے والا ہے یا محلے کی کوئی بڑی شخصیت ہے, اس کے بارے میں پتا ہے کہ اس نے آنا ہے, تو اب آپ نے دو تین تسبیحیں بڑھا دیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے, اس طرح نہیں کر سکتے. اور ایک ہے کہ آپ رکوع میں ہیں اور وضو خانے سے وضو کرنے کی آواز آ رہی ہے, کوئی شخص وضو خانے سے چلا ہے, اب آپ نے ایک مسلمان کی اعانت کی نیت سے, مدد کی نیت سے کچھ تسبیحات بڑھا دی تو یہ جائز ہے, اس طریقے سے کر سکتے ہیں.
صحیح. ویسے پہلی صف میں یا بس اوقات کم لوگ ہوتے ہیں, اور تصویر بھی دیکھی تو کوئی فجر کی نماز میں نا پانچ سات مقتدی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں اور کسی نے بنا کر اس کو وائرل کیا کہ فجر کی نماز میں اتنے مقتدی ہیں, اور جیسے ہی سورج طلوع ہوگا تو کئی دانشور فیس بک پہ اٹھ کے آ جائیں گے اور دین کے بارے میں کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. ایک جملہ تھا, ایک اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے, کہ فجر میں عام طور پہ جو مسجدوں میں اچھے خاصے بھی نمازی ہوتے ہیں, لیکن فجر میں آتی صف یا کچھ صفیں جہاں بڑی بڑی صفیں ہوتی تو بہت کم محسوس ہوتی ہے, تو کچھ ایسی ارشاد
ہے کہ یہ تو مسجد کے حقوق میں سے ہے نا.
جی جی,
کہ مسجد کو آباد کرنا پانچوں نمازوں کے اندر یہ اہل محلہ کے اوپر حق ہے, اور اسی طرح ظاہر ہے کہ نماز فجر معاف تو نہیں ہے, جس کے اوپر جماعت واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے نماز فجر جو ہے وہ مسجد کے اندر آ کے ہی ادا کرنی ہے. تو جس نے بلا اجازت شرعی, بلا عذر شرعی, کہ جہاں پہ شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ جماعت کو چھوڑے, اگر وہ چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا.
منشان کے ناظرین, آپ نے سلسلہ منازع کیا, اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھے, یہ حکم مبین ہے, ہم کو رب سے ملا ہے, چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو, چلو پوچھ لے کو کس میں رب کی